إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول الثلاثة في شرح جاری ہے اور پچھلے دروس میں صرف مقدمہ بیان کر سکے تھے، اور آج کے درس میں تیسرا اور آخری مقدمہ بیان کرتے ہیں اور اصول ثلاثہ کی شرح کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. بنیادی طور پر چند باتیں میں نے بیان کی تھیں، چار بنیادیں پہلے درس میں جو عقیدے کے مقدمے کے طور پہ تھیں، پھر چار اس رسالے کے پہلے مقدمے میں، تین دوسرے مقدمے میں، اور کچھ بنیادی باتیں آج کے اس مقدمے میں میں بیان کرتا ہوں. تو ٹوٹل میں ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، ٹوٹل جتنی بھی یہ قواعد ہیں میں آج بیان کروں گا، آپ ان کو نوٹ کر لیں، تقریباً 12 کے قریب ہیں. یہ عقیدے کے علم کی بنیادی باتیں ہیں، یہ آپ کو اسے فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. درس کا آغاز کرتے ہیں، شخصہ فرماتے ہیں، اعلم ارشدک اللہ لطاعته، یہ جان لو اللہ تعالیٰ تجھے اپنی فرما برداری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے پہلے بیان کیا تھا شیخ صاحب، اکثر جگہوں پہ اعلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ شیخ صاحب کا انداز رہا ہے ہمیشہ، اکثر تصنیفات میں وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ رہا ہے کہ جب اہم بات آتی تو آگاہ کرنے کے لیے اعلم کا لفظ استعمال کرتے اور ساتھ دعا بھی کرتے. اور یہ دعا سب کے لیے ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، اگرچہ وہ مخالف کیوں نہ ہو. جو مخالفین سن رہے ہیں ہماری بات، یہ ان کے لیے بھی دعا ہے کہ یہ جان لو اہم بات ہونے والی ہے، اہم قاعدہ بیان ہونے والا ہے، اور ساتھ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی فرما برداری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہارے لیے اس راستے کو آسان کر دے. کیونکہ صرف چلنا مقصود نہیں ہے، صرف اس راستے کو سمجھنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد، اس پہ عمل کرنے کے بعد، اس پر ثابت قدم رہنا ہے. ثابت قدمی بہت ضروری ہے، کیونکہ شبہات کی وجہ سے اور شہوات کی وجہ سے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. تو اس لیے بار بار شیخ صاحب دعا فرماتے ہیں. قاعدہ کیا ہے، یہ اہم بات کیا بیان ہو رہی ہے، ان الحنیفیہ ملت ابراہیم، بے شک حنیفیت جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. حنیفیہ کہتے ہیں یا حنیف کہتے ہیں شرک سے دور ہونے کو، عربی زبان میں حنیف کہتے ہیں المائل عن الشرک، جو شرک سے دور ہو جائے، بدکاریوں سے دور ہو جائے، اسے کہتے ہیں حنیف. اور حنیفیہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو شرک سے بالکل دور ہے. یہ حنیفیہ کیا ہے، یہ ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو یہاں پر لفظ ملت ابراہیم استعمال کیا، ملہ کہتے ہیں راستے کو، مسلک کو، اور وہ راستہ جس میں سب کچھ موجود ہو، یعنی ایسا راستہ ہے جس میں آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان سارے کا سارا موجود ہے، آپ کو کسی چیز کی تلاش کے لیے اس راستے سے باہر نہیں جانا پڑے گا. یہ ملت کا ایک عام مفہوم ہے. اور ملت ابراہیم، ابراہیم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام مشہور نبی ہیں، اولوالعزم میں سے ہیں. اولوالعزم پانچ نبی ہیں، جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے؟ ابراہیم. ترتیب سے بتائیں, بھولیں گے نہیں. سب سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام, پھر ابراہیم, پھر موسیٰ, پھر عیسیٰ, پھر محمد علیہ الصلاۃ افضل التسلیم. یہ اولو العزم ہیں, اور اولو العزم سارے انبیاء میں سے افضل ہیں, اور ان پانچوں میں سے دو افضل ہیں, الخلی الخلیلان. کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دونوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے, کیونکہ خلیل بھی ہیں اور خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت, ان کا راستہ, ان کا دین ہر مذہب میں مشہور ہے. سبحان اللہ, ہر مذہب میں, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ برہما جو ہندو لفظ ہے, یہ اصل میں ابراہیم کے لفظ کو بگاڑ کے برہما بنایا گیا ہے. واللہ اعلم اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن ان کی کچھ تعلیمات موجود تھیں. آج کل کی جو ان کے جو اسکرپچرز ہیں, جو ان کی کتابیں, ہندوؤں کی کتابیں ہیں, ان میں توحید بھی موجود ہے اور شرک بھی بھرا ہوا ہے. یہ توحید کی تعلیم کہاں سے آئی؟ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اپنا کوئی نہ کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بے شک ہم نے ہر امت میں, ہر جگہ پر, ہر بستی میں ایک رسول بھیجا. کیا دعوت لے کے گئے؟ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. توحید العبادت کا سبق اپنی امت کے لیے لے کے گئے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے اجتناب کرو. اور طاغوت, كل من عبد من غير الله, یہ طاغوت ہے. تو بر صغیر میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے. قرآن مجید میں صرف 25 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. بائی نیم جو مذکور ہیں وہ 25 ہیں. ان کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے صرف یہی انبیاء ہے اور کوئی نہیں, نہیں, ہرگز نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی ہیں, لیکن جن کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں ہو, یہ 25 کی تعداد میں ہیں. ان کے علاوہ اور بھی ہیں, ان کے نام کیا تھے, کہاں کہاں بھیجے گئے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت, ان کا مذہب اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی توحید ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وقف کر دی. اب دیکھیں, جس گھر میں جوان ہوئے سب مشرک تھے, اکیلے موحد تھے, اپنا سگا باپ مشرکوں کا سردار تھا اور بتوں کی رکھوالی کرنے والا تھا. اپنے والد سے بچپن میں ہی, یعنی جب ہوش بچہ سنبھالتا ہے, اس وقت سے بڑے پیارے انداز سے, بڑے پیارے طریقے سے, حکمت کے ساتھ اپنے والد کو آگاہ کرتے رہے. اور والد بار بار یہی دھمکی دیتے, خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا, لیکن اپنی دعوت کو جاری رکھا اور توحید کی دعوت کو جاری رکھا. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ انہیں گھر سے نکال دیا گیا, انہیں سزائے موت سنا دی گئی جو بدترین سزا ہے. دیکھے, گردن قلم کرنا یہ بہت آسان ہے, لیکن ایک زندہ انسان کو آگ میں جلانا, اور ایسی آگ جس کو بھڑکائے ہوئے, سلگائے ہوئے ایک مہینہ لگ گیا ہو, جس کا سیک اتنا زیادہ ہوتا, جس کا سیک اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پرندہ کا اوپر سے گزر جاتا وہ مر جاتا. منجنیک میں ڈال کے دور سے انہیں پھینکا گیا. راستے میں کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, موت سامنے ہے, اپنے موقف سے ہٹے نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جس کے دل میں توحید بیٹھ جائے اور جگہ کر جائے, پھر اس شخص کو نہ اپنی جان کی فکر رہتی ہے, نہ مال کی, نہ گھر کی, اور نہ ہی دنیا کی. وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, سبحان اللہ. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے عینی شاہد ہیں. اب کسی نبی کو بھی دیکھ لیں, جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, قوم نے مخالفت کی، تکلیفیں دی، اپنے موقف سے ایک بالش بھی ہٹے نہیں، جمے رہے. کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل بھی کر دیا گیا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کر دیا گیا، یہودی نے قتل کر دیا، لیکن اپنے موقف سے ہٹے نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کو دیکھ کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ الفاظ کہنے تھے، اللہ تعالی نے اسی آگ کو حکم دیا جو جلانے کے لیے پیدا کی گئی، کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اور وہی آگ شکل صورت سے آگ ہے، اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہی آگ میں پہنچتے ہیں ان کے ہاتھ کی رسیاں جل جاتی ہیں، لیکن ان کے کپڑے کو آگ چھوتی بھی نہیں ہے، ان کے جسم کو آگ نہیں چھوتی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. اگر صرف ٹھنڈی ہو جا یہ حکم ہوتا تو برف ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو تکلیف ہوتی، لیکن وہ ٹھنڈک جو سلامتی کے ساتھ ہو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس واقعے کے بعد جب باہر نکلے اور وقت گزرا، سوال کیا گیا سب سے اچھا لمحہ آپ کی زندگی کا کیا تھا، وہ فرماتے ہیں وہ آگ جو میرے لیے بردن و سلامن ہو چکی تھی، سلام اللہ، میرے لیے وہ جنت بن گئی تھی، میں نے جنت کو اس زمین پہ دیکھا. تعجب کی بات ہے بھائی، آج ایسا لمحہ تھا جو آپ کے لیے پوری زندگی میں سب سے اچھا تھا؟ جی ہاں، کیونکہ وہ آگ آگ نہیں تھی، وہ دیکھنے والوں کے لیے آگ تھی لیکن ان کے لیے جنت تھی. بردن و سلامن اس دنیا میں کہاں ملے گا آپ کو؟ کوئی جگہ ایسی ہے جس کو آپ جانتے ہو جہاں پر برد بھی ہو اور سلام بھی ہو؟ اس پوری زمین پر نہیں ہے. جہاں پر برد ہوگا آپ جا کے دیکھیں، جہاں پر یہ گلیشیئر ہیں یا جہاں پر برف بھاری ہوتی ہے، وہاں پر لوگ سلامتی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، برد کے ساتھ سلام نہیں ہوتا. اگر برد کے ساتھ سلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتے بردن و سلامن، بردن ہی کافی تھا. لیکن بردن و سلامن کا مطلب یہ ہے کہ برد میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈک میں تکلیف ہوتی ہے. یہ ایسی ٹھنڈک تھی، یہ ایسی آگ تھی جو ٹھنڈک بھی تھی اور سلامتی بھی تھی. یہ سب سے بہترین لمحہ تھا ان کی زندگی کا، سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت جب توحید کی ملت تھی، اس توحید کی وجہ سے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی زمین کو چھوڑا. جب جان دینے کی باری، جان بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے، پیچھے نہ ہٹے، یعنی اپنی جان بھی قربان کر دی. اپنے بیوی بچوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکہ کی وادی میں صحرا میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. وقت نہیں ورنہ میں قصہ بیان کرتے، قصہ ادھر ہی پورا ہو جاتا. میں گزارش کرتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر میں آپ یہ قصہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سورۃ ابراہیم میں قصہ موجود ہے، آپ یہ پڑھیں، بڑے پیارے انداز سے قصہ لکھا ہے کہ واللہ انسان آج کے دور میں سوچتا ہے کیا واقعی ایسے لوگ اس دنیا میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی فرما برداری اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر کے گئے، اور ایسے لوگوں کے کوئی مخالفین بھی ہوتے تھے؟ یعنی تعجب ہوتا ہے، سبحان اللہ. ہمارے گھر میں بچوں کو تھوڑی تکلیف ہو جائے تو ہماری دنیا چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو حکم ہو رہا ہے اس وادی میں جاؤ اور ہم بچوں کو چھوڑ کے آؤ، اور اس سے زیادہ جو بڑی مشکل بات ہے کہ بات کلام بھی نہیں کرنا. امتحان دیکھا، چنانچہ اس وادی کی طرف جاتے ہیں، اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے، ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا دونوں کو بٹھایا، ایک برتن میں پانی، دوسرے برتن میں کھجور، وہ رکھا اور چلے گئے. حاجر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے بھاگتی ہیں، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آخر میں ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ فرمایا جی ہاں. اس مومنہ عورت نے ایسے الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم اگر سونے سے بھی لکھے جاتے تو پھر بھی کم تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فلا یغیر اللہ, اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تپتے ہوئے ریت ہے, ہر طرف موت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ضائع, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سارا کام پہ ہے. واپس چلی جاتی ہیں اپنے بچے کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب دور چلے جاتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر ان کو ان کے اہل نہ دیکھے, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے بیوی بچوں کے اسی جگہ پہ چھوڑا, عند بیتک المحرم, یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسی پیاری دعا وہاں پہ مانگی کہ اللہ کی قسم اس دعا کی وجہ سے آج تک بھی دیکھیں مکے میں خیر ہی خیر ہے. ایک وقت تھا جہاں پر پانی کی بوند نہیں تھی, آج دنیا کی واحد جگہ جہاں پر 24 گھنٹے پانی ہے, کبھی پانی کی قلت نہیں ہے. دنیا کی واحد جگہ تھی جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, صحرا تھی. آج دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے گوشت ضرور ہوتا ہے. گوشت کبھی ختم ہوا آپ جانتے ہیں؟ کبھی گوشت ختم نہیں ہوا مکہ میں. یا وہاں پر کفارہ کا جو گوشت ہوتا ہے, جو جانور ہوتا ہے, وہ حرم کے حدود کے اندر آپ ذبح کر سکتے ہیں, باہر نہیں کر سکتے. حج عمرہ کے جتنے بھی کفارے ہیں حرم کے حدود کے اندر, وہ کہاں جاتے ہیں؟ مکہ میں ہی جاتے ہیں, الگ حکمت ہے. اس کے علاوہ حج اور عمرے میں جو قربانیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ استفادہ مکے والوں کو ہوتا ہے. ورزق اہلہ من الثمرات, سبحان اللہ, صحرا میں اور فروٹ, یعنی دنیا کے لحاظ سے تو یہ ناممکن بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کن فیکون, دنیا کا واحد جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے جو بھی فروٹ لینا چاہے آپ کو مل جائے گا. دنیا کی واحد جگہ ہے جو کل صحرا تھی, کوئی قیمت نہیں تھی, آج دنیا کی واحد جگہ ہے جس کا ایک میٹر اسکوائر میٹر پوری دنیا میں سب سے مہنگا ہے. پوری دنیا میں, واشنگٹن میں بھی, نیو یارک میں بھی, وائٹ ہاؤس میں بھی اتنی قیمت آپ کو یہ ایک اسکوائر میٹر نہیں ملے گا. سبحان اللہ, یہ برکت کہاں سے آئی؟ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے. اور یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک ایسا نبی بھیجنا جو ان کے تزکیہ کرے, ان کو تعلیم دے. سبحان اللہ, اور ان کی دعا کی برکت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور اپنا پیارا نبی بنایا. تو ملت ابراہیم, یہودی بھی کہتے ہیں ہماری ملت ابراہیم کی ملت ہے, عیسائی کہتے ہیں ہماری ملت ابراہیم کی ملت ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نفی کی, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے, اور سب سے قریب جو حق پہ ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں. مسلمان جو ہیں, جتنے بھی مسلمان گزرے, چاہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے یہودی, یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے عیسائی تھے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یا ان کے بعد آنے جو بھی مسلمان ہیں, اور جنہوں نے توحید کو سمجھ اس پہ عمل کیا, یہ ملت ابراہیم میں شامل ہیں سارے. ملت ابراہیم یہ ہے کیا؟ اتنی لمبی تقریر کر لی میں نے, دیکھنے سے یہ ہے کیا؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. سبحان اللہ, بس یہی الفاظ ہیں. جی, یہی ملت ابراہیم ہے, چار الفاظ ہیں بس. ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین, میں پھر سے کہتا ہوں, یہ چار الفاظ ملت ابراہیم ہے, یاد رکھیں. ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین, جس نے ان چار الفاظ کو سمجھ لیا, واللہ اس کی دنیا و آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اور جس نے ان الفاظ کو نہیں سمجھا, وہ دنیا و آخرت کے خسارے نہیں ہے, اس کی زندگی سارے خسارے میں گزرے گی, اور اس کی موت بھی خسارے پر ہوگی, اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہی رہے گا, اور اللہ تعالیٰ کے شدید ترین عذاب کا مستحق ہوگا. ان تعبد, بے شک عبادت کرنا, اللہ اللہ تعالیٰ کی, وحدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی, اکیلے کی, کسی اور کی نہیں. مخلصا لہ الدین, اخلاص کے ساتھ, پورے کے پورے دین میں اخلاص. عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں عبادت کا مطلب ہے تذلل، کسی کے لیے ذلیل ہونا. عربی زبان میں کہتے ہیں طریق المعبد یعنی طریق المذلل، وہ راستہ جسے ایسے ہموار کیا جائے جس پر لوگ آسانی سے چل سکیں. اور اصطلاح میں عبادت کا مطلب ہے التذلل للہ محبتا وتعظیما باتباع اوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. يعني اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت و انکساری اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، محبت اور تعظیم کے ساتھ سر جھکا دینا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرتے ہوئے. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لے کے آئے، اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے. یہ ہے عبادت کا مفہوم اصطلاح میں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا دینا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. محبت و تعظیم، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. کیسے ہوگا یہ کام؟ کیا صرف دل سے یہ کافی؟ کیونکہ محبت، تعظیم، خشوع خضوع، ذلت، انکساری سب دل کے عمل ہیں، یہ سب دل کے اعمال ہیں. تو اس کیا صرف دل سے ہی جامع عبادت ہے کافی ہے؟ نہیں. اتباع اوامر و اجتناب نواہی، اللہ تعالیٰ کی حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے توحید کا، سر جھکا کر لبیک کا کہنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کہ توحید کا اگر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہ کوئی اور کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا مقرر فرشتہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنی ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے، یہ عقل موجود ہے، نماز ہر مکلف پر فرض ہے. ہاں سانس رک جائے، عقل سلب کر دی جائے، پاگل انسان ہو جائے، تو وہ مرفوع القلم ہے. اور سانس نکل جائے تو اس دنیا سے جان چھوٹ گئی، پھر نماز فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز کا، نماز قائم کرنی ہے. کیسے قائم کرنی ہے؟ جیسے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زکات دو، زکات دیں گے. یہ نہیں کہ اتنا مال ہو گیا ہے، میرے پاس ملینز ڈالرز ہیں، اگر میں اپنی زکات گنتا ہوں تو یہ لاکھوں ڈالر میں حساب ہوتا ہے، تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. نہیں، جس نے زکات نہیں دی کنجوسے کرتے ہوئے وہ کافر نہیں ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کیا صحیح طریقے سے. وہ مومن ہے لیکن اس کا ایمان ناقص ہے، اس کی عبودیت ناقص ہے، اس کی بندگی ناقص ہے، جب تک کہ وہ زکات نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری مکمل طریقے سے نہیں کرتا. وہ اجتناب نواہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی منہی کرنی چیزوں کو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے دور ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا ہے تو شرک سے دور ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے، کوئی اور ذات بھی مشکل کشا ہے، تو اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں. اور اسی طریقے سے سود حرام ہے، جو شخص سود سے اجتناب نہیں کرتا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی مکمل طریقے سے نہیں کی. اور یہ بندگی کیسے کرنی ہے؟ اتباع الاوامر و اجتناب النواہی کیسے کرنے ہیں؟ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا. یہ ہے بندگی کی مکمل تعریف. یاد رکھیں بندگی کے عبادت کے تین ارکان ہیں جس کے بغیر بندگی نہیں ہوتی: محبت، ڈر اور امید. ان تین بنیادوں کے سوا، ان کے علاوہ بندگی نہیں ہوتی، ناقص بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. نمبر ایک محبت، اور لفظ محبت کا استعمال ہوگا، عشق لفظ کبھی استعمال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے. اور پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عشق کا لفظ عربی زبان میں اس محبت کو کہتے ہیں جس میں شہوت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں. تو محبت سب سے پہلے بنیاد، سب سے پہلے رکن ہے. نمبر دو ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اور نمبر تین امید. اور یہاں پر کلمہ گو مسلمانوں کے فرقے ہوئے، کچھ لوگوں نے صرف محبت سے عبادت کی، نہ ڈر ہے اور نہ امید ہے، صرف محبت ہے. اور محبت لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ عشق لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ صوفی. صوفی مذہب میں صرف محبت کرنا جانتے ہیں، اس لیے کہ اکثر کتابوں میں عشق لفظ آپ پڑھیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق وہ مرتبہ ہے، اگر کوئی شخص اس پر فائز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے. وہ ہر انسان عاشق نہیں ہو سکتا، عاشق کی خاص شرطیں ہیں، دنیا چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، جنگلوں میں بھٹکنا پڑتا ہے، غاروں میں بھٹکنا پڑتا ہے، ایک ایک بادام پر گزارا کرنا پڑتا ہے، پھر تو آپ صحیح سچے عاشق ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کے دل کو سلب کر لے اللہ تعالیٰ کی محبت. اور مثالیں دیتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے لیلا نے مجنو کا دل کو سلب کر لیا تھا، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ کوئی شخص، کوئی عاقل استعمال کر سکتا ہے. جیسے کہ لیلا نے مجنو کے دل کو سلب کر لیا تھا، اور مجنو لیلا کا عاشق تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسا عشق کرے، جو ایسا عشق کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، کیونکہ اس کی سوچ میں صبح و شام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے، اور کچھ بھی نہیں. اس کو ہر طرف اللہ نظر آتا ہے، جیسے مجنو کو ہر طرف لیلا نظر آتی تھی. ان للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ گروہ تھا جو صرف محبت کی بنیاد پر عبادت کرتا تھا، نہ خوف ہے نہ ڈر. وہ کہتے ہیں ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ جنت کے لیے ہم یہ ثواب کے عبادت کرتے ہیں، ان کے اخلاص میں کھوٹ ہے، وہ مخلص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اخلاص کا حکم دیا ہے. وہ ڈرتے اس لیے نہیں ہے، جہنم کے ڈر سے ہم کوئی عبادت نہیں کرتے. اگر جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں گیا؟ تو ہم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے دل جڑ چکے ہیں. اس محبت اور اس عشق کے بعد نہ ہمیں جنت کا ہوش ہے، نہ ہمیں جہنم کا ہوش ہے. رابع بصریہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جنت جو ہے بچوں کا کھیل ہے. جنت کی باتیں کرتے ہیں، بچوں کا کھیل ہے. اور یہ گروہ جیسے آپ جانتے ہیں، عقل سلیم اور قلب سلیم کے بالکل مخالف اور منافی ہے. شریعت تو دور کی بات ہے، کوئی اچھے عقل والا شخص اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا. دوسرا گروہ تھا، انہوں نے محبت اور امید کو ایک طرف رکھا، اور ڈر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور راہ راہ سے یہ لوگ بھی ہٹ گئے، جیسے کہ خوارج اور معتزلہ. ان کو کہتے ہیں وعیدی، جو صرف قرآن مجید میں سے اور صحیح حدیث میں سے وہ نصوص، وہ دلیلیں لیتے جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو ان نصوص کو لے کر ان پہ عمل کر کے، باقی جو اللہ تعالیٰ کی امید کے نصوصوں کو چھوڑ دیا، ان پہ عمل کرتے کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ کافر ہے. دار اسلام سے خارج ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کی؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، میری جنگ ہے، میرے رسول کی بھی جنگ ہے، اور یہ شخص سود کھاتا ہے، اس لیے کافر ہے. تو قرآن مجید کو آدھا آدھا کر دیا، جو ان کو اچھا لگتا تھا نص وہ لے لیتے اور جو ان کے مخالف ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے. یہ گروہ جیسے میں نے بیان کیا ہے یہ راہ راست سے ہٹ چکا ہے، خوارج اور معتزلہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، جیسا کہ صوفی نہیں ہے. تیسرا گروہ آیا، انہوں نے صرف امید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کی، صرف امید کی، نہ محبت کی طرف توجہ دی اور نہ ہی ڈر کی طرف. اور یہ ہے مرجئہ. مرجئہ وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، اپنے دل سے اپنے رب کو جان لیا کافی ہے، پھر انسان کافر ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کرے بس مسلمان ہے، مسلمان ہی ہے. گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کا ایمان، جو شخص سود کھاتا ہے اور ابوبکر صدیق کا ایمان برابر ہے، ایمان میں فرق نہیں ہو سکتا، دونوں برابر ہیں. امید ہے، ڈر کے نصوص چھوڑ دیے اور امید کے نصوص لے، بالکل برعکس خوارج معتزلہ کے. چوتھا گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اہل سنت والجماعت، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی محبت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور ان تینوں میں وہی ترازو، وہی بیلنس رکھا جو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا اور صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا. جو یہ شریعت موجود ہے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اور تا قیامت انشاءاللہ یہ گروہ رہے گا، طائف المنصورہ یہ کامیاب گروہ رہے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی راستے پر جس پر صحابہ کرام چلتے تھے، پھر ان کے جانشین تابعین، پھر تبع تابعین، ومن تبعهم بإحسان الیہم، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، اسی کو سلفیت کہتے ہیں. میں جتنا جلدی کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھنس جاتے ہیں. بہرحال ان تعبد اللہ، ابھی صرف عبادت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت وحدہ تأکید ہے کہ عبادت میں توحید کرنا بہت ضروری اور یہی مقصود ہے. توحید ربوبیت والاسماء و صفات کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا، کیونکہ وہ میں نے پہلے بیان کیا اپنے انسان فطرت سے جانتا ہے، اس کا خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہر انسان جانتا ہے. جس نے انکار کیا تکبر کو ایسے انکار کیا، یہ اس کی عقل ماری ہوئی ہے. با عقل با شعور انسان کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور کوئی رزق دینے والا ہے اور کوئی اس کی تقدیر کرنے والا ہے. تو یہاں پر حنیفیہ جو ملت ابراہیم ہے وہ توحید العبادہ ہے، شیخ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے صرف اسی لفظ کو یہاں پہ استعمال کیا. اور جیسے آگے دیکھیں گے ہم توحید العبادت پہ شیخ صاحب نے بہت اہتمام کیا، اور یہی راستہ تھا سلف صالحین کا اور ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جتنی بھی رسول آئے توحید العبادت کی بات کی ہمیشہ. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جو بھی جتنی بھی رسول آئے علیہ الصلوۃ والسلام، وحدہ تأکید ہے توحید العبادہ کی، مخلصا له الدین، اخلاص دین کے ساتھ. اخلاص کیا ہے؟ کسی چیز کو گندگی سے پاک کرنا. خالص دودھ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو. خالص شہد کون سا ہوتا ہے؟ جس شہد میں ملاوٹ نہ ہو. خالص سونا، جس سونے میں ملاوٹ نہ ہو. اور خالص دین، جس دین میں ملاوٹ نہ ہو. دودھ میں تو پانی ڈال کے اس میں ملاوٹ کر سکتے ہیں، سونے میں تانبا ملا کے ہم اس ملاوٹ کر سکتے ہیں، دین میں کیا ملے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین میں مل کر اخلاص کو ختم کر دیتی ہے؟ سب سے پہلے شرک، اور شرک میں ریا بھی آتا ہے شرک کے اثر، پھر بدعات، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں. یہ وہ ملاوٹیں ہیں جو دین کو، جو دین سے اخلاص کو ختم کر دیتی ہیں. اور سر فہرست ہے شرک. جو ہی شرک عبادت میں آیا، کسی بھی عبادت میں، چاہے وہ غیر اللہ کی عبادت میں ہو شرک اکبر ہو، یا ریاکاری میں ہو جو شرک اصغر ہے، اخلاص ختم کر دیتا. تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کا منافی ہے ریا. نہیں، ریا نہیں، ریا تو ایک جزء ہے. اخلاص کا سب سے بڑا منافی ہے شرک اکبر، کیونکہ اخلاص کا لفظ اگر ہم الگ سے استعمال کریں تو اس میں توحید بھی شامل ہے. اگر توحید اور اخلاص کہیں تو پھر شرک اور شرک کے اثر ہوتے ہیں اور ریاکاری ہوتی ہے. لیکن جب اخلاص کا لفظ اس طریقے سے بیان کیا جائے تو آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اس میں شرک اکبر اور اصغر دونوں شامل ہیں. مخلصا لہ الدین, تو ملت ابراہیم یہ ہے کہ عبادت کو سمجھو. عبادت کیا ہے؟ جو میں نے باتیں بنیادی باتیں بیان کی ہیں, اور عبادت کے ارکان کیا ہے. عبادت بغیر اخلاص کے نہیں ہوتی, شیخ سریہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ کہ اسے کہتے شروط العبادت. عبادت کی دو شرطیں ہیں, تین رکن بیان کر چکے ہیں, دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے الاخلاص. بغیر اخلاص کے عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ کی عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, ساری کی ساری پوری کی پوری عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہوتا ہے اخلاص. چاہے کوئی بھی عبادت ہو, صرف نماز روزہ حج زکات نہیں, یہ جو ارکان اسلام ہے صرف یہ نہیں. کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے, اور دعا اور پکار, نظر و نیاز, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جائز ہے اور کسی ولی کے لیے بھی جائز ہے. ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں. اب نماز میں اور دعا اور پکار اور قربانی میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی عبادت ہے, وہ بھی عبادت ہے. جب آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, تو دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ یہاں پر کسی اور کو شریک کرتے ہو. مجھے تعجب ہوا, ایک مطلب پاکستان میں تھا تو ایک بڑھیا کو جمعرات کے دن تھا, روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ نے روزہ رکھا ہے. کہ جی ہاں بیٹا, میں نے آدھے دن کا علی مشکل کشا کر روزہ رکھا. واللہ واللہ مجھے تعجب ہوا. میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آدھے دن کا روزہ اور علی مشکل کشا کے لیے روزہ بھی ہوتا ہے؟ کہ جی ہاں بیٹا, آپ کو نہیں پتا. تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے لیے روزہ ہوتا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ روزہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. کتنے ہی بیٹے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, شیر خدا ہیں, ان کے لیے بھی روزہ ہوتا ہے. ان کو سمجھانے میں مجھے کئی سال لگ گئے, الحمدللہ سمجھ گئے, الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ صرف یہ قربان نظر و نیاز میں شرک کرتے, ان میں شرک نہیں کرتے. اور کسی سائل نے سوال کیے تھے پچھلے دنوں میں, دراصل وہ بحر سیفی پہ جو پروگرام تھا وہاں پر کسی نے سوال کیا درس کے بعد. پھر کہتے ہیں میں دو رکعت غوث کے لیے پڑھتا ہوں, جائز ہے؟ واللہ مجھے تعجب ہوا, یہ کہاں سے یہ سوال آ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسے لوگ کر رہے ہیں؟ یہ تو بس ذہن میں آنے والی نہیں ہے. ہمارے جھگڑا تو قربانی میں, نظر و نیاز میں, دعا و پکار میں ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے زندگی میں کہ نماز بھی کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے, روزہ بھی کسی اور کے لیے رکھا جاتا ہے. ہماری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں, یعنی اس ٹیکنالوجی کے دور میں جس کی جیب میں موبائل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص دنیا کے لحاظ سے عالم ہے. علم ہے اسے کہ یہ کیسے آن ہوتا ہے, کیسے اس کو فیڈ کرتے, کیسے میسج بھیجتے, کیسے کرتے ہیں. بولا جاہل لوگ میں نے دیکھے وہ فٹ فٹ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی یہ علم نہیں ہے کہ نماز روزہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تعجب کی بات ہے. ہم نے واللہ اس دنیا میں وہ چیزیں سیکھی ہیں جس کی ضرورت تھی ہی نہیں, واللہ نہیں ضرورت تھی, لیکن ہم نے وہ سیکھی ہیں. چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو, ہم نے سیکھی ہیں, اس پہ وقت لگایا ہے. جس چیز میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا, اس کے بارے میں پوچھتے بھی نہیں. اللہ مستعان. برحال, تو پہلی شرط ہے عبادت کی اخلاص, اور اخلاص کے منافی شرک اکبر, شرک اصغر اور بدعات, یہ سارے اخلاص کے منافی ہیں. دوسری شرط ہے اتباع, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. عبادت تو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. مثال کے طور پہ نماز عبادت ہے. ایک شخص ہے, وہ نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھ رہا ہے, لیکن فجر کی نماز اس شخص نے تین رکعت پڑھی, اس کی عبادت درست ہے؟ نہیں درست. کیوں؟ اخلاص اس کا تھا. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ دوسری شرط میں, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطی ہوئی. اس لیے یاد رکھیں, عبادت کوئی بھی عبادت ہو, بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی چیز کوئی شخص کہ یہ عبادت ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے، جسے آگے بیان کریں گے دلیل کے ساتھ، جس کی دلیل نہیں وہ عبادت نہیں. اور اگر ثابت ہو جائے تو اس میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اگر ثابت نہیں ہے تو وہ ہے بدعت. میں پھر سے کہتا ہوں، یہ بنیادی بات ہے سمجھ میں، کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی. اگر دلیل نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور اگر دلیل ہے تو وہ کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک ہے، شرک اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. دیکھیں کتنا نازک مسئلہ عبادت کا، یا تو شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج، یا بدعت. وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی، ہر بدعت، ہر گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. دونوں راستے، عبادت ایک ایسی تلوار سمجھ لیں جس کی اتنی باریک دھار ہے، جس کی دونوں طرف گہرائیاں ہیں. ایک شرک کا گڑا ہے، جہنم ہے، یہاں پر بھی جہنم ہے، بدعت ہے اور شرک ہے. اور لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے. تو عبادت کی پہلی شرط ہے اخلاص، اور دوسری شرط ہے اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اسی ملت ابراہیم کے اتباع کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کسی اور کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا، اور اخلاص کے ساتھ پورے دین میں، یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکات میں نہیں، بلکہ ان چیزوں میں بھی، اور چھوٹی سی چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو، صدقہ جو ہے، صدقات اور خیرات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بال کٹوانا مڑوانا جو ہیں، اگر کوئی شخص بال مڑواتا ہے ثواب کی نیت سے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اگر کسی پیر کے لیے یا کسی مزار کے اس نے اپنے بال منڈوائے تو یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. یہ عبادت ہے، نسک ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. نسک عام لفظ میں عبادت کو کہتے ہیں، اور خاص لفظ میں حج کے اعمال کو کہتے ہیں، جو بھی حج کے اعمال ہیں، اور بال منڈوانا وجبات الحج میں سے ہیں. تو کسی اور کے لیے بال منڈوانا شرک ہے، یاد رکھیں. اگر ویسے انسان بغیر ثواب کی نیت سے بال منڈواتا ہے، یعنی عبادت کی نیت نہیں ہے، ذلت اور انکساری جو میں نے یہ شرطیں اور ارکان بیان کی ہیں اس کے علاوہ کرتے، تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نیت نہ ہو کہ اس میں ثواب ہے اور کس کے لیے میں کر رہا ہوں. ولم تعجب ہوتا ہے، یمن میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. وہ کہتے ہیں، اللہ اعلم صحیح ہے کہ نہیں، لیکن ہر سال شوال میں 10, 11, اور 12 تاریخ کو حج ہوتا ہے. میں نے حج کہا، جی حج ہی ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں کے صوفی حضرات جو ان کے ایمان کو کہتے ہیں، جو شخص قدرت نہیں رکھتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج کل حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، وہاں پر حج نہیں کر سکتا، وہ یہاں پر آئے، خاص کپڑے پہنے، سبز رنگ کے یا سفید رنگ کے، اور 7 چکر لگائے اس قبر کے، اور پھر مسعى بھی ہے، سعی بھی کرے، 7 چکر لگائے، اور پھر ایک جگہ پر محذفہ ہے، ایک پتھر ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر، 7-7 کنکر اٹھاتے، اس پتھر کو مارتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے، پھر سر کے بال منڈواتے ہیں. کچھ رہ گیا حج کا کوئی عمل؟ رہ گیا؟ اگر یہ حج نہیں تو حج کسے کہتے ہیں؟ یہ حج ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے، اور واللہ دیکھنے والوں نے دیکھ کے ہمیں خبر دی ہے، آنکھوں سے دیکھ کے، سنی سنائی نہیں، آج بھی ہوتا ہے. اور جو لوگ نہیں کر سکتے، یعنی وہاں پر جانا، جو یمن کے علاقے، جو دور کے علاقے، وہ تو بیچارے یہاں نہیں آ سکتے، ان کو تو کچھ پیسہ چاہیے، ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، شرک میں مدد، چندہ اکٹھا کر کے ان کو یہ حج کروایا جاتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. وبذلک امر اللہ جميع الناس، اسی کے لیے اللہ تعالی نے یعنی اس توحید العبادت کے لیے اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو حکم دیا، وہ خلق عملہ، اور اسی کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا پوری مخلوق کو. کیوں پیدا کیا؟ توحید العبادت کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ارشاد باری تعالی ہے، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو سوائے میرے عبادت کے لیے، الا ليعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری اور صرف میری عبادت کریں. اور یہاں پر عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں، بلکہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ واحد مخلصا له الدین، سارے کا سارا دین. عبادت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ صرف یہ جو ارکان اسلام یہی عبادت ہے، ہرگز نہیں. آپ اگر ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور امانت کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، پورا وقت دیتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو حلال کمی لے کے آتی ہے، عبادت ہے. آپ اگر اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، وہ تبسموں کے فوجی عقیقہ صدقہ، عبادت ہے. اپنے پڑوسی کی خبر رکھتے ہیں، عبادت ہے. حتیٰ کہ اپنے بیوی اور بچوں کے منہ میں جو لقمہ آپ دیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. دیکھیں کمائیں گے تو آپ وہ کھائیں گے ضرور، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ نے یہ حلال کمائی کمائی ہے تو واللہ ایک ایک لقمے پر آپ کو ثواب مل رہا ہے، ایک ایک لقمے پر. اور دوسری طرف جو شخص حرام کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، ایک ایک لقمے پر وہ جواب دے، ایک ایک لقمے پر. اب گنے 60 سال کی عمر میں کتنی لقمے انسان کھاتا ہے، واللہ جواب دینا پڑے گا. اگر اتنی ہمت ہے انسان میں کہ ان کا جواب دے تو پھر حرام کھائے. اور یہ حرام صرف سود میں نہیں، واضح جو ہمیں صرف سود میں نظر آتا ہے، حرام کے بہت سارے راستے ہیں اور ہر انسان جانتا ہے. اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ کہیں حرام تو نہیں ہے. صحابہ کرام نے 70 حلال کو چھوڑ کر حرام کو چھوڑا. زہد کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، دنیا کو نہیں چھوڑنا، زہد ہوتا ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا. کیا دنیا کی لذتیں حرام ہیں؟ بہت سے لذتیں حلال ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اور تابعین نے بہت سارے حلال چیزوں کو چھوڑا حرام سے بچنے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بادام پہ گزارا کیا 40 سال، ہرگز نہیں. یہ حد سے بڑھ جانا ہے، یہ اپنے آپ کو اذیت دینا ہے، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ احکم الحاکم سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. بندے کو پیدا کرے، اسے بھوکا اور پیاسا رکھے، پھر اسے اپنا ولی بنائے، ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. تو عبادت کا لفظ اور مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسا فرماتے ہیں ومعنی یعبدون یوحدون، اور یعبدون کا مطلب ہے یوحدون، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہیں. تو عبادت کا لفظ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اگر مطلقاً بغیر کسی قید کے یہ کون سی عبادت ہے ویسے بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توحید. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں اگر صرف عبادت کا لفظ ہو، یا عبدون جیسے یہاں پہ، یا عبادت کا صرف لفظ ہو، اس کا مطلب ہے توحید. ومعنی یعبدون یوحدون، اور یعبدون کا مطلب ہے یوحدون، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مشہور ہے، انہوں نے بیان کیا، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. وأعظم ما أمر الله به، اور سب سے عظیم چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا ہے؟ التوحید، وہ ہے توحید. سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سب سے پہلی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سب سے عظیم چیز جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دو گروہ میں بٹے، اہل الحق و اہل الباطل؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے گردنیں کٹیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جنت اور دوزخ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا توحید ہے. تو سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہے توحید. توحید کیا ہے؟ کیسا خود بیان کرتے ہیں دیکھیں, واللہ ایسے مختصر الفاظ میں نے کسی تالیف میں نہیں دیکھے. ذرا غور کریں, حنیفیت ملت ابراہیم میں نے بیان کیا تھا, چار لفظ تھے. آپ کوئی کتاب دیکھیں اور حنیفیت کا مجھے مطلب بیان کریں تو آپ کو دو یا سے دس صفحے پڑھنے پڑیں گے سمجھنے کے لیے. یہاں پر چار لفظ ہیں بس. اچھا, توحید کیا ہے؟ بہت سے لوگ مختلف تعریف بیان کرتے ہیں. توحید مختلف مفہوم ہے, توحید ربوبیت ہے, الوہیت ہے, اسماء صفات ہے, عام مفہوم ہے, خاص مفہوم ہے. لیکن وہ توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, یعنی یہ وہ توحید مقصود ہے جس کی وجہ سے جنگ ہوئی, جس کی وجہ سے گردنیں کٹیں, جس کی وجہ سے جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کون سی توحید تھی؟ توحید العبادہ. دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَأَعْظَمَ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ, توحید کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ. یہاں پہ تین لفظ ہیں. ملت ابراہیم چار لفظ نہیں, یہاں پہ تین لفظ ہیں. اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو یہاں بیٹھے یاد کر سکتے ہیں, آپ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. توحید کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ, اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت, یعنی عبادت صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا عبادت میں. فرد کہتے ہیں ایک کو, افراد ایک جاننا یا ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لحاظ سے. یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے عبادت ہے ہی نہیں. یہ توحید کا مفہوم ہے, افراد اللہ بالعبادہ. اچھا, وَأَعْظَمْ مَا نَهَى عَنْهُ, اور سب سے بدترین بات اور سب سے بڑی بری بات جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, جسے اللہ تعالیٰ نے روکا, وہ کیا ہے؟ الشرک. شرک کیا ہے؟ دیکھیں, شرک اگر کسی شخص سے بھی پوچھے اب تعریف کیا ہے, مختلف تعریف آتی ہے. اب یہ دیکھیں, یہاں پہ دیکھیں شیخ صاحب, وہو دعوت غیرہ معہ, پھر تین الفاظ. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرانا. توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا. اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرانا. یہ عبادت اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ہے, یہ عبادت اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور کسی اور ذات کے لیے بھی ہے, یہ شرک ہے. قربانی, بکرا ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حج کے موقع پر, پھر جاتے ہیں پیر کے عرس میں اور وہاں پر مزار پہ بکرا ذبح کرتے ہیں, یہ شرک فی العبادہ ہے, یہ شرک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں شیخ صاحب جو بھی بات بیان کرتے ہیں اس کی دلیل ضرور ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ توحید سب سے بڑی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, سب سے عظیم چیز ہے, اور شرک سب سے بدترین چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا اور منع فرمایا. دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سورۃ النساء آیت نمبر 36. دیکھیں آیتیں بھی دیکھیں کیسے کیوں نہیں, قرآن مجید سے. یہ مبتدئین کے لیے ہے, جو لوگ عقیدے کو سمجھنا چاہیں. یعنی اس سے مختصر کوئی آپ کو ملے گا کوئی چیز؟ میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ بالکل الفاظ بھی مختصر ہیں اور دلیل بھی مختصر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جیسا فرماتے ہیں, والدلیل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ دلیل ہے کہ سب سے عظیم چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توحید ہے, اور سب سے بدترین چیز جس اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا اور منع فرمایا وہ ہے شرک. اس آیت میں کہاں سے ہمیں ملا؟ وَعْبُدُوا اللَّهَ, فعل امر ہے, عبدو, اور امر ہے کس چیز کا؟ عبدو اللہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, یہ توحید العبادہ. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ نہیں ہے, لا ناہیہ ہے, اس کے بعد فعل آیا فعل مضارع لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ. تو لا ناہیہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، ولا تشرکوا بہ شیئا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ. اور یہاں پر شیئا نکرہ ہے اور لا ناہیہ نفی ہے. اگر نکرہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو یہ کہتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عموم، یعنی کوئی بھی نہیں، یعنی کسی ذات کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. یہ نہیں کہ پتھر، درند، پرند، درخت، ان کو تو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن اگر کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو یا ولی ہو تو اس کو شریک ٹھہرانا، ہرگز نہیں. لا تشرکوا بہ شیئا، شیئا نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، اس میں سب شامل ہے، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. کیا مفہوم لا الہ الا اللہ کا؟ ترجمہ کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، ہم یہ کہتے ہیں عربی میں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو یہ مقدمہ تھا. اب اس مقدمے کو دیکھتے ہیں کون سی چیزیں بنیادی طور پر بیان ہوئی. نمبر ایک، حنیفیت ملت ابراہیم کیا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جن نے اس کو کیوں پیدا کیا. نمبر تین، عبادت اگر مطلقاً بیان کی جائے بغیر قید کے اس مطلب توحید ہوتا ہے. نمبر چار، سب سے عظیم چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توحید ہے. نمبر پانچ، سب سے بدترین چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا وہ شرک. تو یہ پانچ بنیادی باتیں آج کے درس میں بیان ہوئیں. ٹوٹل کتنی ہوئی؟ چار. پہلے کون سی چار تھی؟ نمبر ایک شروع میں کون سی تھی سب سے پہلے؟ نہیں، عقیدے کے پہلے درس میں جو چار چیزیں دی. ہاں، اللہ اکبر. قرآن اور سنت سے، کہ عقیدہ کا علم صرف قرآن اور سنت سے لیا جاتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں. یہ پہلی بنیاد ہے. نمبر دو، فطرتاً انسان توحید الربوبیت اور اسماء و صفات کو جانتا ہے، فطرت اپنی فطرت سے. یہ توحید العلمی ہے، انسان کو علم ہے اس چیز پر. نمبر تین، جی، مکلف پر سب سے پہلا واجب و فرض کیا ہے؟ توحید العبادہ. یعنی جب انسان عاقل بالغ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ توحید العبادہ کو سمجھے، اس پہ عمل کرے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیوں بھیجا؟ توحید العبادہ کے اقرار کے لیے. تو یہ چار بنیادی باتیں پہلے درس میں. اور اس رسالے کے مقدمے میں، پہلے مقدمے میں چار چیزیں تھیں، چار چار آٹھ ہوں گی. کون سی چار تھی؟ نمبر ایک علم، کہ چار بنیادی مسائل ہر مسلمان پر فرض ہیں، ان کو سمجھنا. نمبر ایک علم، اور علم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت دلیل کے ساتھ. پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی طرف دعوت دینا، پھر اس پر صبر کرنا. یہ چار بنیادی باتیں ہیں، اور اس کی دلیل میں سورۃ العصر شیخ صاحب نے بیان کی ہے. چار اور چار آٹھ ہو گئے. پچھلے درس میں تین اور بنیادی باتیں تھیں. کیا تھی؟ نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں رزق بھی دیا، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے قابل بنایا کہ ہم رہ سکیں، ہمارے لیے آسان سب کچھ آسان کر دیا، اور ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، ہمارے لیے رسول بھیجے اور ہمارے لیے اس شریعت کو نازل کیا جس پر عمل کر کے ہم اس دنیا کو بہترین طریقے اس دنیا میں بہترین طریقے سے رہ سکیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. اور دوسری بات تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک پر راضی نہیں ہوتا، ہرگز نہیں. اگرچہ کوئی شخص شریک ٹھہرے اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے کو یا پیارے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں. اور تیسری بنیادی بات تھی کہ جب انسان توحید کو بھی سمجھ لے اور یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا، اسے رزق عطا فرمایا اور اس کے رسول بھیجے، اور رسول کی فرما بردار اس پر واجب کر دی، تو اس ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد بھی دین کو بنائے. تو یہ 3, 8 اور 3, 11 اور آج کے درس میں 5 ٹوٹل ہو گئے 16. تو یہ 16 بنیادی باتیں ہیں مقدمے کے طور پر، یہ آپ لکھ لیں اور ان کو سمجھیں. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اگلے درس میں آپ پوچھیں، کوئی دلیل نہ ہو کہ کوئی چیز سمجھ نہ ہو تو آپ جیسا فرماتے ہیں. فَإِذَا قِيلَ لَكَ، بس جب تمہیں تم سے پوچھا جائے یا تمہیں کہا جائے، من اصول الثلاثہ، وہ کون سے 3 بنیادی اصول ہیں، التي يجب على الانسان معرفتها، وہ کون سے 3 بنیادی اصول ہیں جو جس کو جاننا ہر انسان پر واجب ہے. دیکھو مسلمان نہیں کہا، ہر انسان پر واجب ہے ان 3 چیزوں کو سمجھنا، ان 3 چیزوں کی معرفت حاصل کرنا، ان 3 چیزوں کو جاننا، اور یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. فقل، تو یہ کہو، معرفت العبد ربہ ودینہ ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 بنیادی باتیں ہیں. نمبر 1، معرفت العبد ربہ، کہ بندہ اپنے رب کو جانے، اور یہ سب سے پہلے رب کو جانے اس لیے کہ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ ہر انسان پر، ہر مخلوق پر جو انسان عقل رکھتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے رب کو جانے کہ اس انسان کو کس نے پیدا کیا، وہ پھر اس انسان کی اس دنیا میں رہنے کا ساز و سامان کون عطا کر رہا ہے، اس کی تدبیر کون کرتا ہے، وہ کون سی ذات ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. پھر وہ معرفت الدین، انسان اپنے دین کو دیکھیں، جس دین کی بنیاد پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو خسارے سے بچاتا ہے، یہ دین ہو تو ہے اور کیا ہے. اگر آج یہ دین نہ ہو، یاد رکھے انسان اور جانور برابر ہے، کوئی فرق نہ ہو. کیوں؟ جانور کیا کرتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے. یہاں پر انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے، فرق کیا ہے؟ یہ دین ہی فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جب مکرم مخلوق بنایا اور احسن تقویم پر اس انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں تھی یہ زندگی بھی جانور کی طرح گزارے، نہیں، جیسے اپنی شکل و صورت سے احسن تقویم پر اس شخص نے یہ مرتبہ حاصل کیا، تو انسان کے باطن بھی، انسان کا کردار بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے پوری مخلوق میں سے. کیسے بہترین ہوگا؟ دین کو سمجھنے سے. تو دوسری بات وہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے بعد تو انسان اپنے دین کو سمجھے. لیکن دین کیسے سمجھے ہم؟ جب تک وہ رابطہ جو اللہ تعالیٰ کے اور اس دین کے، اس بندے کے درمیان میں موجود نہ ہو، ہم جان نہیں سکتے وہ رابطہ کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا جو بنیادی اصل ہے وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. اور یہاں پر کیونکہ مختصر سا ایک رسالہ ہے، مختصر تعریف ہے، بڑے پیارے انداز میں اور آسان لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، آپ کا رب کون ہے، جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ سوال کی صورت میں. یعنی یہ ایسے تعارف ہے مختصر سا کہ انسان کو جیسے کہ ایک جنرل نالج ہو جاتا ہے کہ اس کی دین کی بنیاد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بنیادی علم ہے وہ سمجھ لے گا. دین اسلام کیا ہے، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، اسلام، ایمان، احسان، یہ جو مرتبے ہیں اس میں کیا فرق ہے، اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، نبوت سے پہلے کیا تھے، نبوت کے بعد کیسے زندگی گزاری، مکی زندگی کیسے تھی، مدنی زندگی کیسے تھی، پھر اس طریقے سے جہاد کیسے کیا، وفات کیسے پائی، سارے کا سارا مختصر رسالے میں، یعنی اس میں توحید، دین اسلام کی بنیاد علم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا انشاءاللہ اس میں ایک تعارف ہے، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اور یہ تین سوال ہیں، یاد رکھیں، یہ وہ سوال ہیں جو انسان سے مسلمان سے نہیں، انسان سے قبر میں پوچھا جائے، سوال کیے جائیں گے. یہ وہ تین سوال ہیں، ہر انسان سے یہ تین سوال ہوں گے، جانوروں سے نہیں ہوں گے، غیر مکلفین سے نہیں ہوں گے. اس لیے جانور خوش ہیں، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ انسان ہوں گے جو قیامت کے دن خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کاش ہم دنیا میں جانور ہوتے، آج ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. وقت آنے والا ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے، کیونکہ وقت بہت مشکل ہے. اس دن کافر روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کاش میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کتنی بڑی بات ہے، سورۃ الملک ہم پڑھتے ہیں روزانہ، آخری آیت میں کبھی غور کیا ہم نے؟ مٹی کیوں ہو جاتا ہے؟ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے جانوروں کا حساب ہوگا، سب درند پرند ایک میدان میں کھڑے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ وحشی جانور، یہ درند پرند، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی انصاف کرے گا. جس بکری کو دو سینگ دیے، اس بکری نے ناجائز کسی بکری کو دیے سینگ مارے، تو اللہ تعالیٰ اس بکری کو دو سینگ دیں گے. اپنا حساب پورا کرو، اپنا انصاف کرو، اپنا حق لے لو اس بکری سے. جانوروں کا بھی وہاں پہ انصاف ہوگا. جب انصاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، مٹی ہو جاؤ، سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے. یہ کافر دیکھتا رہے گا، یا بدکار دیکھتا رہے گا، اپنے اعمال اس کے سامنے گھوم رہے ہوں گے، دیکھے گا کہیں پر کوئی توحید کی چمک، توحید کی نور، کہیں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر، کہیں سے کوئی عبادت. کافر اور مشرک کے سارے عمل اکارت ہیں، جو وہ نیکیاں کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں اگر وہ ایماندار ہیں یا وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا وہ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدلہ دے دیا، ان کو ٹیکنالوجی دے دی، ان کو دنیا دے دی، اور پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ان کا محتاج کر دیا، ہمیں بھی محتاج کر دیا، اس کے محتاج ہیں ہم آج. یہ فن لینڈ کا بنا ہوا ہے، کافر ملک ہے، استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا فرمائی جو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم پوری دنیا لوٹا دیں، پوری ٹیکنالوجی لوٹا دیں، کچھ حاصل نہیں کر سکتے. توحید، دنیا تو گزر ہی جائے گی، روتے ہوئے یا ہنستے ہوئے، لیکن کامیابی اسی کی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب کے سامنے سرخرو ہوگا، جسے بشارت ملے گی، جاؤ میرے بندے، دنیا میں میں نے تمہیں ستر میں رکھا، ڈھانپے رکھا، جو تم گناہ کرتے رہے ہو میں نے ڈھانپے رکھا، اور آج میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، جو جنت میں چلے جاؤ. دوسری طرف یہ کافر، یہ بدکار رو رہا ہوگا، کاش میں دنیا میں کتا ہوتا، خنزیر ہوتا، کوئی چیز ہوتا، لیکن آج مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، آج میں مٹی ہو جاتا ان جانوروں کے ساتھ، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں. تو یہ تین سوال جو ہیں، یہ ہر انسان سے کیے جائیں گے، کافر ہے یا مسلم ہے، ہر مکلف سے قبر میں کیے جائیں گے، اور کرنے والے منکر اور نکیر، اور یہ دونوں لفظ سے حدیث میں ثابت ہیں. منکر اور نکیر اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں جن کا وصف بہت ہی ایک حدیث میں ہے کہ بہت ہی بھیانک ہے. اور وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں جو مستشرقین ہیں جن کو دنیا کا تھوڑا سا علم آ گیا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, ہمیں زندگی میں مزے کرنے دو, مزے کرنے دو. مرنے سے پہلے یہ تین سوال تو ہی یاد کر لیں گے. ایک مشکل سوال ہے, من ربک, ربی اللہ, ما دینک, دین الاسلام, من نبیک, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, ہم تو اتنی عقل والے ہیں, اتنی بڑی عقل ہے ہمارے, ہم یہ نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی قسم اس دن عقل کام نہیں کرے گی, اس دن ایمان کام کرے گا. اس دن دل کے اندر جو ایمان اور توحید کا نور ہے وہی رہنمائی کرے گا. من ربک, عقل کام, عقل ہوگی تو کام کرے گی, عقل کہاں ہوگی وہاں پر, وہاں پر ایمان ہوگا. اور جو شخص زندگی ساری ایمان اور توحید میں گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مرتے وقت بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے, اور قبر میں بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ ان سوالوں کے آسانی سے جواب دے. اس لیے کوئی شخص اس بھول میں نہ رہے, اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مختصر سے سوال ہیں, یاد کر لیں گے جب وقت آئے گا اور پاس ہو جائیں گے. یہ دنیا کا امتحان نہیں ہے جہاں پر ایئر کنڈیشن لگے ہوں گے, پنکھے چل رہے ہوں گے, سامنے میز ہوگی, پھر کرسی رکھی ہوگی, جہاں پر آپ کی رشوت بھی کام کر سکے, آپ کے استاد آپ کی مدد کر سکیں. یہ وہ جگہ نہیں ہے. بند جگہ 2 میٹر زمین کے نیچے, جہاں پر ہوا تو دور کی بات, روشنی کا ایک ذرہ بھی نہ پہنچے, جہاں پر 2 ایسے فرشتے آپ سے سوال کرنے والے ہوں جن کو دیکھ کر انسان کی زبان کھل نہ سکے. اب جانتے ہیں جب انسان ڈرتا ہے تو اس کی زبان کام نہیں کرتی, پتا ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. انسان ڈرتا ہے, دل دھڑکتا ہے تیزی سے, زبان ساتھ نہیں دیتی, انسان کچھ کہنا چاہتا نہیں, کہہ نہیں سکتا کبھی کبھی. اگر کسی کو شک ہے تو جب روڈ پہ چلتے گئے کبھی پولیس والا اقامہ پوچھ لے تو اپنا حال کبھی دیکھ لینا. اقامہ ہوتا ہے جیب میں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. حالانکہ ان کا حق ہے دیکھنا. اگر یہ حالت اس وقت آپ کی ہوتی ہے جب آپ حق پہ, آپ نے کوئی چوری بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اس کی دہشت دیکھے, وہ بیچارہ سا مسکرا رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر اس اندھیرے کمرے میں, اس زمین کے نیچے مٹی میں یہ جواب دینے ہوں گے. من ربک, ما دینک, من نبیک. جن کو اللہ تعالی نے توفیق دی اس دنیا میں ایمان اور توحید کی اور اتباع سنت کی, ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی اور نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا. یہ ڈر, یہ تکلیفیں, یہ اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہے, لیکن وہاں پر یہ ڈر اللہ تعالی دل سے نکال دیتا ہے. مومن کے دل سے, جس دل میں توحید اور ایمان بھرا ہو, اس میں ڈر نہیں ہوتا, پھر مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا اس میں. ربی اللہ, دین الاسلام, و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کامیابی ہی کامیابی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے, ربی, میں سنتا تھا لوگ کچھ کہتے تھے, میں جانتا نہیں ہوں. میں سنتا تھا لوگ کچھ کہتے تھے میرا کوئی دین ہے, میں جانتا نہیں ہوں. میں سنتا تھا لوگ کچھ کہتے تھے کہ کوئی نبی بھی ہے ہمارا, میں جانتا نہیں ہوں. کس سے بڑا کوئی بدکار ہے؟ دنیا کے سارا علم حاصل کر لیا لیکن 3 بنیادی باتیں نہ ہیں. یہ وہ منافق ہے جس نے زندگی ساری سنی سنی پہ گزاری, کلمہ پڑھ لیا بس, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا اور اس دنیا میں رہنے کا مجھے بڑا حق ہے, میں سب سے بڑا مومن بن گیا ہوں. 2 سجدے کر لیتا, کہتا ہے بس میں نے پوری دنیا کو خرید لیا, اور نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے, صدقات اور خیرات دیتے لوگوں کو دکھانے کے لیے, حج عمرے کرتا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ حاجی ہے، بڑے حج کرتا ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لوگوں نے تعریف تو کر دی، دنیا میں جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے سوائے رسوائی کی اور ذلت کے، کچھ نہیں ہے. تمہارا رب کون ہے سوچے گا، لوگ کچھ کہتے تھے کوشش کرے گا کہ یاد آ جائے، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے یہ منافق ہے، لیکن یاد کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا، منافق تھا، زندگی ساری نفاق پر گزاری. کلمہ بھی پڑھا تو تلوار کے ڈر سے پڑھا، لوگ کچھ کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہے. وہ حدیث کے لفظ ہیں ہا ہا لا ادری، یہ ہا ہا کے جو لفظ ہیں یہ ایسے نہیں حدیث میں. سوچے گا انسان، کوشش کرے گا کہ کہیں سے ذہن سے ادھر ادھر کی کوئی بات تو سامنے آئے. ارے آسان سا لفظ تھا، لفظ تو آسان تھا، اللہ مشکل لفظ ہے؟ مشکل لفظ ہے. سب سے پیارا لفظ اس دنیا میں اگر کوئی ہے اور سب سے آسان، وہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے. کوشش کرے گا لیکن نہیں آئے گا. ارے اگر یہ بھی، اگر یہ لفظ آپ کو کہنا نہ آیا تو باقی کے الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ باقی دو سوال کہاں سے آپ جواب دے سکیں گے؟ پھر تیسرا شخص آئے گا، من ربک؟ لا ادری، میں جانتا ہی نہیں ہوں. ما دینک؟ میں جانتا ہی نہیں ہوں. من نبیک؟ میں جانتا ہی نہیں ہوں. اسے زندگی سارے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، نہ جانا ہے. اس کا رب یہ دنیا تھی، عبد الدرہم عبد الدینار، وہ دنیا کو جانتا تھا، زندگی ساری دنیا کے لیے گزاری. یہ نیچر ہے، یہ سب کچھ کرتی ہے. دہریہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اندھی گونگی بحری نیچر نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا. واللہ تعجب کی بات ہے کہ عقل والا انسان یہ بات کر سکتا ہے. اندھی گونگی بحری نیچر انسان وہ پوری مخلوقات کو پیدا کر سکتی ہے. سبحان اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ وہاں پر نیچر نہیں کہہ سکے گا، نہ اس کی ضرورت ہوگی. اس کو پتا ہی کہ میں نے غلطی کی تھی زندگی ساری میں، میں نے ایسے گوا دی. اب وہ کون سی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا؟ نیچر تو یہ نہیں. اب یہ سوال کرنے والا نیچر نے تو نہیں بھیجے، یہ اس رب نے بھیجے جس کا میں نے انکار کیا تھا. لیکن وہ ہے کون؟ کاش کی یاد آ جائے. کہاں سے یاد آئے گا؟ زندگی ساری گزاری دنیا میں، کہاں سے یاد آئے گا؟ من ربک؟ میں نہیں جانتا ہوں. بدبخت ہلاکت ایسے انسان کی جس نے سات سال زندگی کے گزارے اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. واللہ اس بندے کا کوئی عذر نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کی زندگی دے، پھر وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، 60 سال میں تو پتہ نہیں تھا. اپنے رب کو 60 سال نہیں جان سکے اور 60 سال بدکاریاں کرتے رہے ہو، توبہ نہیں کی، کب کرو گے؟ اپنے رب کو نہیں جانتا. تمہارا کوئی دین ہے؟ کوئی دین ہوتا کسی بھی عمل کرتا تو دین جانتا. جب جسے رب کو نہ جان سکا، جو شخص رب کو نہیں جانتا وہ دین کو کہاں سے جانے گا؟ اس کا دین کیا تھا؟ یہ اباحیت تھی، یہ مزے تھے دنیا کے. بھی زنا کیوں حرام کرتے تھے؟ کیوں لوگوں کو محروم کرتے ہو؟ بھئی جوان ہے، جوانی ہے، اس کو کرنے تو جو کچھ کرنا ہے اس نے. یہ کہاں سے تم لوگوں نے لوگوں کو خراب کیا ہے؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. شراب پیتے پینے دو یار، تمہیں کیا تکلیف پڑتی ہے؟ بیچارے پریشان ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، پینے دو شراب، کیا مصیبت ہے؟ تم نہیں پیتے تو نہ پیو، ان کو کیوں منع کرتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ دین ہے تو اپنے مسجد میں رکھو دین کو. یہ کیا طریقہ ہے؟ دین کو تم لوگ بازاروں میں لے کے آؤ، نکاح خانوں میں لے کے آؤ، شادی بھی کرو دین کی بنیاد پر کرو، خرید فروخت دین کی بنیاد پر کرو، گاڑی لینی ہے اس میں سود گاڑی نہ خریدو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا دین ہے یہ دنیا. دنیا کے پجاری تھے، ماں دینک، وہاں پر دنیا نہیں کہہ سکے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دنیا تو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے جس نے بے وفائی کی، اس دنیا کے اسے سب کچھ قربان کر دیا، اس دنیا سے ٹھوکر مار دیا. اب کاش اس دین کو جانتا، نہیں جانا اس دین کو. ماں دینک؟ لا ادری. اچھا من نبیک؟ اے بدبخت کچھ تو کہے، تمہارا نبی کون ہے؟ نہ تو اپنے رب کو جان سکا نہ اپنے دین کو جان سکا. یہ تو بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ پر وہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں جانتے ہو تم. دنیا میں نام سنا تھا لیکن انکار کیا. محمد نبی نہیں ہے, انکار کیا, الاعلان انکار کیا. نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی کا سبق دیتے ہیں, نعوذ باللہ. دنیا میں تو یہ تم کرتے رہے ہو, تمہارا نبی کون ہے؟ ان کے نبی اس دنیا میں ان کے رہنما ہیں, جو ان کو صبح و شام دنیا کی لذتیں دکھاتے رہتے ہیں. یہی تمہاری دنیا ہے, یہی تمہارا دین ہے, یہی تمہاری آخرت, سب کچھ یہی ہے. یہ جو مولوی ہیں لوگوں کو ڈراتے ہیں, بیچارے ہیں, یہ ڈراتے ہیں لوگوں کو. مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, جو موج مستی کرو, جو کچھ کرنا جا کے کرو. مرنے کے بعد گل سڑ جاؤ گے, مٹی ہو جاؤ گے, کچھ نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا, ہلاکت ہی ہلاکت ہے, خسارہ ہی خسارہ ہے. یہ تو ہے صرف قبر میں, اور اسے ایک ایسے چیز سے ماریں گے, مطرقہ سے ماریں گے وہ دو فرشتے, کہ زمین کے ساتویں تہ تک پہنچ جائے گا اور ایسی چیخ مارے گا سوائے جن اور انس کے پورے کائنات سنے گی. یہ اس بدکار کا حال ہے. آج وہ ہم پہ ہنستے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ہماری مخالفت کرتے ہیں, دشمنی ہے, ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, ہمیں متطرف کہتے ہیں, انتہا پسند کہتے ہیں. لیکن وقت آئے گا, یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ ناانصافی ہو شکل و صورت دیکھ کے یا جگہ اور منصب دیکھ کے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو حد فاصل ہے وہ توحید ہے اور ایمان ہے, یہ حد فاصل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھنا اس دنیا میں اور موت کے وقت اور قبر میں, کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ تیرے فرما برداری میں اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری میں سر جھکا کر خشوع خضوع کے ساتھ, ذلت و انکساری کے ساتھ اپنی یہ زندگی گزارتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 7 منٹ ہیں, کوئی سوال ہے, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو درس کے لحاظ سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو 16 پوائنٹ میں نے بتائے تھے, یہ گزارش آپ لکھ لیں, آپ کو یاد نہیں ہوں گے, یہ پورے 16 کے 16 لکھ لیں اور آپ ڈیلی ان کو دیکھتے رہیں, انشاءاللہ توحید اور شرک کے جو اہم بنیادیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. جی ہاں, ایک روایت میں آئے ہیں کہ اس شخص کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, اور لفظ ہذا کا آیا ہے, اسم اشارہ کا آیا ہے, اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو قبر میں دکھایا جائے گا. یہ بات درست نہیں ہے. وجہ نمبر 1 کہ برزخی زندگی علم غیب ہے جسے اللہ تعالی ہم سے چھپایا ہے, اور علم غیب ہمیشہ چھپا ہوا تھا, الا یہ کہ جو اللہ تعالی ہمیں خبر دے ہم اس کو دیکھیں گے, اس کو جانیں گے. جو چیز چھپی اسے چھپا رہنے دیں گے, اس کو جاننے کے لیے اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے. اگر وحی خاموش ہے, قرآن اور صحیح حدیث نہیں ملتی, تو ہم بھی خاموش ہیں. نمبر 2, اس میں جو غلط عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں, یہ وہ لوگ اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں, تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہیں, جیسے بریویئر کے دروس میں تفصیل سے بیان کر چکے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اسم اشارہ جو ہے ہذا یا ہذہ صرف محسوس چیزوں کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا, محسوس چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور معنوی چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہذا کأس, یہ گلاس ہے, آپ اسے دیکھتے محسوس کرتے ہیں اور ہذہ طریق, یہ راستہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ہے. لیکن کبھی کبھی یہ عام, یہ مفہوم جو ہے اسم اشارہ کے یہی ہوتا ہے عام طور پہ, لیکن کبھی کبھی اسم اشارہ جو استعمال ہوتا ہے معنوی چیزوں کے لیے, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, سورۃ یوسف میں قل ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ہذہ اسم اشارہ استعمال کیا, قریب کا دور کا, ہذہ قریب کا, جیسے ہذا اس قبر میں جو سوال ہوگا ہذا, یہاں پہ ہذہ دونوں ایک جیسے ہیں, ہذا مذکر کے لیے اور ہذہ مؤنث کے لیے, ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک روڈ تھا جو نظر آتا ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں, ایک معنوی راستہ ہے جس پر صحابہ کرام بھی چلتے تھے آج سے 1400 سال پہلے, جس پر آج ہم بھی چلتے ہیں. یہ وہ محسوس روڈ نہیں جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں, لیکن یہ وہ معنوی راستہ ہے جو نبی کے نسل ہمارے چھوڑ کے گئے ہیں. تو ہذہ ہی استعمال ہوتا ہے محسوس چیز کے لیے بھی اور معنوی چیز کے لیے بھی. ہذا الرجل کے مطلب نہیں کہ محسوس آپ کے سامنے ہے, بلکہ وہ نبی جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا تھا, بات سمجھے کہ نہیں؟ اب ہذہ سبیلی و ہذا الرجل میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ ہذہ سبیلی وہ راستہ جو نبی وسلم کا راستہ تھا, آج وہ موجود نظر آتا ہے ہمیں, کوئی محسوس چیز ہے؟ نہیں. اور اسی طریقے سے ہذا الرجل یہ ضروری نہیں ہے, اس کا مفہوم یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی جائے, بس سمجھائی کہ نہیں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ صحیح قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث کی منافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جنت میں ہیں اور وہاں سے اپنی جنت کو چھوڑ کے ہر انسان قبر کی طرف آئیں گے صرف اس لیے کہ انسان پہچانے کے کون ہے؟ نہیں, یہ ہرگز نہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لوٹائی جاتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں, ایک شخص نے سوال کیا تھا کسی درس میں ایک, کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے ساتویں آسمان پر, کیسے نازل ہوتا ہے؟ زمین گول ہے, اگر یہاں پر رات ہے تو زمین کے اس حصے میں, اگر رات اس حصے میں دن ہے اور زمین گھوم رہی ہے تو رات تو 24 گھنٹے ایک جگہ پہ رہے گی, تو کیا اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر ہی ہوں گے 24 گھنٹے؟ تو جواب دینے والے نے یہ جواب دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بڑا تعجب ہوا مجھے, درس کے بعد میں گیا ہوں مصافحہ کیا, میں نے کہا صاحب یہ آپ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے, یہ کہتے ہیں بھائی میرے والد صاحب کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے. الحمدللہ جو بھائی آپ کے والد صاحب کہیں, لیکن یہ روایت صحیح سے بخاری مسلم کی روایت ہے, یہ آپ کیسے؟ بہرحال نہیں ماننے کے لیے تیار تھے, بات ختم ہو گئی. لیکن اس کو میں نے پھر وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا, اصل میں یہ سوال ہی بے بنیاد ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے کیوں سوال بے بنیاد ہے؟ کیفیت, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کیفیت نہیں پوچھی جاتی, یہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں؟ جی نازل ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اعلم. یہ کیوں مانتے نازل ہوتے ہیں؟ اس کی دلیل ہے. یہ کیوں مانتے کیسے نازل ہوتے ہیں؟ اس کی دلیل نہیں ہے. میں نے مثال دی تھی کہ اہل سنت و جماعت اندھے ہیں, جیسے انسان اندھا ہوتا ہے ہم اندھے ہیں. جہاں پر قرآن و سنت کی روشنی ہوگی ہم چلیں گے, اپنا قدم رکھیں گے, جہاں پر نہیں ہم رکے ہوئے ہیں. اس شخص کی مثال جو اندھا ہے بیچارہ, جو بغیر کسی رہنما کے چل نہیں سکتا. ہماری آنکھیں, ہماری روشنی قرآن اور سنت ہے. دلیل موجود ہے سر آنکھوں پہ ہے, دلیل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جیا ہوتے ہیں, اچھا کیسے؟ زمین تو اس طریقے سے گھومتی ہے، اس طریقے سے ہوتی ہے. میرے بھائی یہ کیفیت پوچھ رہے ہیں آپ، اور کیفیت کی اللہ نے منع فرمایا. کیفیت ہم نہیں پوچھ سکتے. سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے کبھی سوال کیا؟ یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے کبھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب سات آسمان پہ نازل ہوتے کیسے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کیسا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کیسے مستوی ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرتے کیسے رحم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے کیسے ناراض ہوتے ہیں؟ یہ سوال کبھی کیا؟ کہیں بھی نہیں. جب انہوں نے خاموشی اختیار کی، ان کے جانشین تابعین نے خاموشی اختیار کی، اور ان کے ساتھ فقہا نے خاموشی اختیار کی، اور محدثین نے خاموشی اختیار کی، آج ہم کیوں بولیں؟ ہمیں کس نے اجازت دی ہے؟ یہ سلفیت ہے. جو راہ سلف صالحین کی تو وہی ہمارا راستہ ہے. جب انہوں نے سوال نہیں کیا، ہم بھی سوال نہیں کرتے. تو یہ جو چیز غیب میں ہے، اللہ کے اسماء و صفات غیب میں ہیں، جو علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کی دلیل موجود ہے، صرف اتنے ہی ہمارے پاس علم ہے. اس سے ہم ایک ملی میٹر برابر بھی نہ آگے ہوتے نہ پیچھے ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور یہ ہمارا منہج ہے.
اور ہم لوگ سے مدد اور مدد کہتے ہیں کہ میں نے یہ مدد مانگی، اور یہ پیسے بڑا جو شرک میں ہے لوگ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے راستے کے بجائے کہ بابا کہ میں نے مدد مانگی وہاں 2000 کرا دیں گے یا یہ کرا دیں گے، یہ دیں گے. تو ہم لوگ مدد کس کو سنیں گے؟
دیکھیں، منت ایک خاص، ایک اس کے لیے پورے درس ہونا چاہیے. یہ آگے بات ہوگی انشاءاللہ. سورۃ ثلاثہ میں النذر آئے گا، تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ نے پوچھا ہے، تھوڑی سی جلدی ہے آپ کو، تو میں بھی آپ کو تھوڑے سے مختصر بتا دیتا ہوں. یاد رکھیں، منت، نذر اور نیاز. منت اور نذر ایک چیز ہے، اور نیاز ہے صدقہ. صدقہ کیا ہے؟ منت یہ ہے کوئی مکلف شخص اپنی مرضی سے کوئی ایسی عبادت اپنے اوپر واجب کر جو اس پر واجب نہیں تھی. کوئی مکلف عاقل اور بالغ شخص اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کچھ ایسی عبادت اپنے اوپر واجب کر دے جو اس پر واجب نہیں تھی، اسے کہتے ہیں منت، نذر. یعنی اس کے بہت سارے قسمیں، 6-7 قسمیں، وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میرا بچہ، اگر میرے بچے کو اللہ نے شفا دے دی تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میں عمرہ کروں گا مثال کے طور پر. یہ نذر ہے. نذر اصل میں حقیقت اہل سنت و جماعت کے نزدیک مکروہ ہے، یاد رکھیں. صوفیوں کے نزدیک سب سے بہترین عبادت ہے، مکروہ نہیں ہے، مستحب ہے. الٹ، اہل سنت و جماعت کے نزدیک نذر، منت ماننا مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا انہ لا یأتی بخیر، اس میں خیر نہیں ہے. اور جس چیز سے نبی رحمۃ اللہ خیر کی نفی کر دیں اس میں اچھائی کہاں ہوگی؟ تو وہ مکروہ ہی ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ انسان منت مان لے تو پھر اس پر واجب ہے اسے پورا کرے. یہ سورۃ الانسان میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یوفون بالنذر، یہاں پر ان کی تعریف کی گئی کہ اپنی نذر کی وفا کرتے ہیں، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں. منت مان لی اور پورا کرنا واجب ہے، الا یہ کہ اس معصیت نہ ہو اور انسان اس پر قادر ہو. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں آسمان کے تارے توڑ کے آؤں گا. یہ تارے کو توڑ سکتے ہیں آسمان کے؟ آپ کے مقدور میں نہیں ہے. تو یہ منت ہی بے بنیاد ہے اصل میں. ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میں، میرے فلاں کام ہو گیا، میں شراب پیوں گا، نعوذ باللہ، یہ منت ہے. لیکن معصیت یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ منت ہی نہیں ہوتی، اس پہ کفار انسان دے دے اپنی جان چھڑوا لے. آپ کا یہ سوال کہ وہ لوگ اس لیے کہتے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم کوئی منت مانتے کسی بزرگ، کسی پیر کے لیے، تو ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جو شخص رام کے سامنے، بت کے سامنے دعا کرتا ہے، یہ منت مانتا ہے، اس کی پوری بت کرتا ہے کیا؟ اس کی پوری کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، یہ ہندو بھی نہیں کہتا اس بت نے مجھے دیا ہے، واللہ آپ ہندو سے پوچھے جا کے، وہ یہ نہیں کہتا کہ رام نے مجھے دیا ہے، میری منت پوری ہو گئی اس رام نے پوری کی، ہرگز نہیں. وہ کہتا ہے رام نے، اس شخص نے، اس بت جو ابھی بت ہے میرے سامنے، اصل میں یہ انسان تھا، شخص تھا، اللہ تعالیٰ کا پیارا تھا، اس نے سفارش کی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش منظور کر دی. میں نعبد ہوں اللہ علیہ قرب اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اللہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. یہ کل کا ابو جہل کہتا تھا اور آج کا یہ ہندو کہتے، دونوں میں فرق کوئی ہے؟ کوئی فرق نہیں. اور آج کا اگر یہ مسلمان کلمہ پڑھنے مسلمان یہ کہے کہ فلاں پیر جو ہے، فلاں بزرگ جو ہے پہنچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس کی قبر کی طرف میں جاتا ہوں، یہ منت مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی سن کر میری منت کو پورا کرتا ہے، تو تینوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. فرق یہ ہے کہ اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ان لوگوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، لیکن تینوں کا عمل ایک ہے اور تینوں کو شرک کہتے ہیں اور تینوں برابر ہو گئے. تو نظر نیاز انشاءاللہ میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.